سہولت دیے اور یہ کہا ہے کہ فقرو ما تیسر منہ، کہ کم سے کم اتنا پڑھو جو آسانی کے ساتھ تم کر سکو. سر اگر ہمارے لیے ممکن نہ بھی ہو کہ ہم روزانہ تقریباً ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہم رمضان المبارک میں اس عزم کے ساتھ قرآن ترجمے سے پڑھنے کا کام شروع کر سکتے ہیں کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو اس وقت تک ہم ایک دفعہ پورا قرآن سمجھ کر پڑھ چکے ہوں گے. اور اس کے لیے روزانہ ایک یا ڈیڑھ رکوع سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا وقت رمضان میں بھی نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور رمضان کے بعد بھی نکالنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سے تعلق بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم رمضان کے مہینے میں ہی ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیں تو اس سے بڑی نعمت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس مہینے میں اس کام کا آغاز کر لیں تاکہ جب اگلا سال آئے تو ہم ایک دفعہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھ کر سمجھ کر فارغ ہو چکے ہوں. شاید آپ کہیں کہ ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں یا ہم میں سے اکثر پورا قرآن ترجمے سے پڑھ چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہو، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے جہاں یہ سوال کیا وہاں اس سوال کے جواب میں کہ وہ لوگ جنہوں نے پورا قرآن شروع سے آخر تک لگ کر ترجمے سے پڑھ کر ختم کیا ہے کتنے ہیں تو اٹھنے والے ہاتھ ہمیشہ بہت کم ہوا کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ذرا سے اہتمام سے اور کوشش سے اور عزم سے حاصل ہو سکتی ہے. لیکن سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو جذب کریں، اس کے ساتھ دل اور روح کا تعلق جو ہے وہ پروان چڑھے. اس لیے کہ قرآن مجید نے اپنے پڑھنے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ صفات صرف ذہن اور دماغ سے سمجھ کر پڑھنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ روح اور دل کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھنے تک کے اوپر حاوی ہیں. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے. ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم پڑتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، اور وہ اس قرآن کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ غم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. تو خام تھوڑا حصہ پڑھیں، القاریہ ہی پڑھیں کہ جو کھڑکھڑانے والی آنے والی چیز کی خبر دے رہی ہے، یا سورہ زلزال کا ہی مطالعہ کریں کہ جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی اچھائی ہماری نظروں کے سامنے آ جائے گی، لیکن ہم اس میں ڈوب کر اور اس کیفیت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے، ہم کو ہدایت دے رہا ہے، اور ہمارا دل و دماغ سب حاضر ہو اور ہم اپنے آپ کو اس کے اندر جذب کر دیں. قرآن کے ساتھ تعلق یہ وہ دوسری چیز ہے جس کا اہتمام ہم کو رمضان میں کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ تقوی کی افزائش کا موسم ہے اور روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش اس مہینے میں ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے لمحات، دوسرے دنوں اور دوسری راتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا تعلق دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اور اس کے بعد راتوں کو کھڑے ہو کر اس کا کلام سننا اور نماز پڑھنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے پیدا کردہ ماحول میں یہ کیفیت اور یہ جذبہ زیادہ مضبوط اور قوی ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور خاص طور پر بندوں کے معاملے میں، اس لیے کہ بندوں کے ساتھ تعلق میں اور اجتماعی اخلاق میں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں خاص اہتمام کی ضرورت ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی مفلس اور بدقسمت ہے کہ جو روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت بھی کرے اور لوگوں کی طرف سے دعوے لے کر اپنی گردن پر ایک بال لے کر قیامت کے روز اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اگر آپ قرآن مجید میں اس سیاق کو دیکھیں جس سیاق میں رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں تو آپ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہی دراصل وہ بنیادی مقصد ہے کہ جو روزوں سے حاصل کرنا مقصود ہے. پہلے فرمایا گیا کہ قتل کے اندر قصاص ہے, انسانی جان کے احترام کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد وصیت کا حکم دیا گیا کہ مرنے والا اپنے مال میں انصاف کے ساتھ وصیت کرے. اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم آیا. اس کے بعد یہ ہدایت آئی کہ اپنا مال ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق مت کھاؤ. اور اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی کہ نیکی ظواہر کا نام نہیں ہے کہ تم آگے سے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے سے. یہ معمولات زندگی کے برخلاف جانے کا نام نیکی نہیں ہے, بلکہ اصل نیکی تقویٰ ہے. اور اس کے بعد پھر فوراً قتال کا حکم دیا گیا کہ دراصل وہ لوگ جو یہ تقویٰ پیدا کر لیں اب ان کو اللہ کی راہ میں نکل کر اور اس کے دین کی راہ میں فتنے کو مٹانے کے لیے, یکون الدین کلہ للہ, تاکہ پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے, جدوجہد کرنا چاہیے. جو آدمی اس سیاق پر ایک نظر ڈالے گا اس کی نگاہوں کے سامنے یہ پورا مقصد چمک اٹھے گا کہ دراصل رمضان المبارک کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی جان مال عزت کسی چیز پر ناجائز نگاہ نہ ڈالے, ہاتھ نہ بڑھائے, قبضے میں نہ لے. اور جب یہ تقویٰ پیدا ہو جائے اس کے بعد ہی یہ گروہ تیار ہوگا کہ جو قتال کرے اور اللہ کی راہ میں نکلے اور دین کو اس کے لیے خالص کرے. اسی بات کو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے, نہ آدمی اس میں بہائی کا کام کرے نہ کسی سے جھگڑا کرے, اور اگر کوئی اس کو گالی دے جھگڑا کرے تو یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ ان نسائیں میں تو روزے دار ہوں, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان برے کاموں کے اندر مصروف ہوں. اور ایک اور حدیث میں اسی لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی بات کے عمل کو ترک نہ کرے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ. تو بات صاف ہو گئی کہ مقصود کھانا اور پینا ترک کرنا نہیں ہے, مقصود جھوٹ بات زبان سے نکالنا اور جھوٹ بات کے اوپر عمل کرنا. اور جھوٹ بات کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ اللہ کی ہدایت حق کے خلاف ہو اور جس نے اس کو غلط اور باطل قرار دیا گیا ہو. تو روزہ صرف منہ کا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہے, بلکہ روزہ نگاہ کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, اور اعضا کا بھی روزہ ہے, اور کانوں کا بھی روزہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نہ زبان سے نہ نکلے, نگاہ نہ دیکھے, کان نہ سنے, اور اعضا اس کام کو نہ کرے. یہ مقصود ہونا چاہیے, خواہ یہ پورے درجے میں حاصل نہ ہو, لیکن روزے میں بھوک اور پیاس ترک کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا اور پینا ترک کر کے بھوک اور پیاس اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ نگاہ اور کان اور زبان اور اعضا کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کا اہتمام ضروری ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے جستجو اور جدوجہد اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو نیکی کی جستجو اور طلب ایک مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے ہر حال میں اور ہر لمحے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کی خاص طور پر ترغیب دی گئی ہے. یہ کہہ کر کہ ایک نفل فرض کے برابر ہے, اور ظاہر ہے کہ حدیث کے مطابق اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ فرائض کے بعد نوافل ہیں. جب ایک بندہ فرائض بھی ادا کرتا ہے اور اپنی مرضی اور خواہش سے نوافل کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے, ہر چھوٹی سے چھوٹی بھلائی کی جستجو کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور آگے حدیث میں یہ ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ ساری نعمت اور یہ مقام بلند حاصل کرنے کا دروازے رمضان مبارک میں پوری طرح کھلے ہوتے ہیں. یہی وہ جنت کے دروازے ہیں کہ جو کھول دیے جاتے ہیں, اور اس لیے ہم کو ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے, جن میں سے بعض کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. ان میں سے ایک چیز جس کو کہ میں پانچویں چیز قرار دیتا ہوں وہ رات کا قیام. رات کا ایک قیام تو وہ ہے کہ جو آپ تراوی کی صورت میں امام کے پیچھے 20 رکعت میں قرآن سن کر کرتے ہیں، اور یہ بھی قیام اللیل ہے. لیکن قیام اللیل کا ایک دوسرا وقت وہ ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے، اور تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص اس حصے کا میں سے چند لمحات حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور قیام کے اندر صرف کریں. جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ بھی اگر آپ پہلے اٹھ کر اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا شمار قیام اللیل کے اندر ہو جائے گا، تو یہ قیام اللیل ہوگا. اور آخری رات کے ان لمحات کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں گا، اور کون ہے کہ جو مجھ کو پکارے تو میں اس کا جواب دوں گا، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو گناہ معاف کر دوں گا. جہاں اللہ کی طرف سے رحمت کا یہ ہاتھ اس طرح کھلا ہوا ہو اور آپ اٹھ بھی رہے ہوں کھانے پینے کے لیے، تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ چند منٹ زیادہ لگا کر، اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کم سے کم پیشانی زمین پر ٹیک کر اس کے حضور اپنی التجا اور عرض معروض کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے خیر و برکت طلب کرنا، اس سے رائے حق پر استقامت کی آرزو کرنا، یہ 5-10 منٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں. اور رمضان کے پورے مہینے میں اگر آپ اس کا اہتمام کریں تو اس سے بھی رمضان کے فوائد اور نفع میں اضافہ ہوگا. چھٹی چیز یہ ہے کہ ویسے تو پوری زندگی میں ذکر اور دعا کا اہتمام ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے خاص التزام کی ضرورت ہے. ذکر سے اللہ کی یاد زندگی میں جاری و ساری ہوتی ہے، اور جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا ہمیں اپنی بھلائی اور مفاد بھی یاد رہے گا، اور اتنا ہی اللہ تعالی ہم کو آخرت میں یاد رکھے گا. اس لیے کہ آخرت میں وہ بھولنے والوں سے یہی کہے گا کہ آج ہم تم کو بھول جائیں گے جس طرح کہ تم نے ہم کو فراموش کر دیا تھا. تو رمضان المبارک میں تسبیح اور حمد اور تکبیر اور کلمہ، اور یہ سارے کلمے ہم سب کو یاد ہیں، ان کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، یہ کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. رمضان المبارک میں قبولیت کے اوقات بھی ہیں، اور خاص طور پر افطار کا وقت، اور وہ پوری رات کے جس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ تو خاص طور پہ دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مؤثر وقت ہے. اس لیے ساتویں چیز جس کا رمضان میں اہتمام ضروری ہے وہ لیلۃ القدر کا التزام ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور اس رات کا تعین نہیں کیا گیا ہے. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر ہم 27ویں رات کو اہتمام کر لیں گے تو یہ کافی ہوگا. یہ ضرور ہے کہ بہت ساری صلحاء کی روایات میں 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یا تو آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے یا ان میں سے کوئی ایک رات ہے. اور میرے خیال میں اس کو مبہم رکھنے کا راز ہی دراصل یہ ہے کہ اس کی تلاش و جستجو میں ہر رات آدمی سرگرداں ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بڑی محبوب اور پیاری ہے وہ یہ کہ بندہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی نعمتوں اور رحمت کی طلب میں ہر وقت ہم تن جستجو بنا رہے اور کوشش کرتا رہے، اور عمل کے انجام تک پہنچ جانے سے زیادہ اس کو جو چیز مرغوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ کوشش کرے. اور اسی لیے اس رات کو تعین کے ساتھ بتانے کے بجائے اس کو مبہم رکھا گیا ہے، تاکہ ہم ہر رات کھڑے ہو کر اس کی تلاش کریں. اس رات میں ظاہر ہے کہ وہ گھڑی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت دراز کرتا ہے اور ہم کو پکارتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں، اور یہ رات خود قرآن مجید کے بیان کے مطابق 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ویسے تو پورے رمضان المبارک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے چھوٹے وقت میں، کم وقت میں اور مختصر عمل میں وہ برکت اور وہ ثواب رکھا ہے جو بڑی طویل مدت اور بڑے طویل عمل سے لوگوں کو حاصل ہوا کرتا تھا. لیکن خاص طور پر یہ بات اس لیلۃ القدر کے اوپر صادق آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کو اور بندگی کو اور اپنے سے قریب ہونے کی جستجو کو ہزار مہینے کی عبادت اور بندگی اور جستجو کے سب سے بہتر قرار دیا ہے. اسی ذکر اور دعا کے لیے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے رمضان مبارک میں اعتکاف کی بھی ترغیب دی گئی ہے. یہ اعتکاف ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی لیے اس کو فرض کفایا قرار دیا گیا ہے. اور میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو ضرور کرے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ ہم کچھ مدت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے ہر مشغلے، ہر شغل، ہر دلچسپی سے کاٹ کر اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر. اگر 10 دن مسلسل ممکن نہ ہو تو جتنی مدت ممکن ہو، اور اگر پورا ایک دن رات بھی ممکن نہ ہو تو جو وقت بھی ہم مسجد میں گزاریں، جب نماز کے لیے جائیں یا کسی اور نیک کام کے لیے وہاں پر داخل ہوں، تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں کہ ہمارا یہ لمحہ، یہ گھنٹہ، یہ وقت صرف اللہ کے لیے خالص ہے. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اس طرح بھی اعتکاف کی برکت اور اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آٹھویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال، اپنا وقت اور قوتیں خرچ کرنا ہے، یعنی انفاق. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود بخاری کی ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آپ سارے انسانوں سے زیادہ مال خرچ کرنے میں فیاض اور سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک میں آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو پھر تو آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی. اور یہ سخاوت اس طرح ہو جاتی تھی جس طرح چھوڑی ہوئی، یعنی تیز ہوا ہو، یعنی ہوا، تیز چلنے والی ہوا کی مانند آپ سخی ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حبہ اور ایک ایک دانہ اور ایک ایک پیسہ جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اس پر اپنے اس کلام پاک میں جس کی صداقت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا 700 گنا کم سے کم اجر کا وعدہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ جس کو ہم چاہیں گے اس سے زیادہ بھی دیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہوتا ہے، اس سے بہتر مہینہ کیا ہو سکتا ہے کہ جتنا مال بھی ہم اللہ کی راہ میں نکال سکیں اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، غربا اور ضعفا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، وہ ہم نکالنے کی کوشش کریں. اور اس بات کا اہتمام کریں کہ روزانہ جب ہم کھانے سے باز رہتے ہیں، پینے سے باز رہتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، تو کچھ سختی اور تنگی ہم جیب کے معاملے میں برداشت کریں، اور مال کا ایک حصہ رمضان میں عام مہینوں سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں نکالیں. اور اس کی تو تاکید ہے ہی کہ زکوٰۃ عام طور سے رمضان کے مہینے میں پوری ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے. نئی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی صرف مال خرچ کرنے کی حد تک نہیں بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور ان کے ساتھ تعلق، یہ اس مہینے میں خاص طور پہ پروان چڑھانا چاہیے. آپ کے اپنے جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے راستے میں آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تعلق بڑھانا اور عام انسانوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے کام آنا، اس کا بھی رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے. اور انسانوں کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر اور حق کی راہ پر لایا جائے، ان کو اس آگ سے بچا کر کہ جس کی طرف وہ دوڑے جا رہے ہیں، اس جنت کی دعوت دی جائے جہاں ان کے لیے نجات اور ابدی انعام اور آرام ہے. اور یہ دراصل وہ آخری چیز ہے، دسویں چیز ہے جس کا ہم کو خاص طور پہ رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے، یہ خیر اور نیکی اور قرآن کی طرف دعوت، قرآن کی تعلیم کی اشاعت، اور قرآن نے جو حق دیا ہے، جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو اور ان اللہ کے سارے بندوں کو بلانا اور دعوت دینا. یہ دس چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے ہر چیز میں نے اگرچہ الگ الگ بیان کی ہے، لیکن اگر آپ ان پر غور کریں تو ان سب کو ایک رشتے کے اندر باندھا جا سکتا ہے. اور وہ رشتہ دراصل یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم اپنی روزے کی اور قیام لیل کی عبادت کے ذریعے وہ تقویٰ حاصل کریں جس سے ہم قرآن کی نعمت کا بار اٹھا سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں. اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہماری نہیں ہو سکتی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آئے، ہم روزے بھی رکھیں، بھوک پیاس بھی برداشت کریں، راتوں کو ہاتھ باندھ کر کھڑے بھی ہوں، تھکیں، نیند قربان کریں، اور اس کے بعد ہمارے حصے میں سوائے بھوک پیاس کے اور سوائے رات کی جگائی کے اور کچھ نہ آئے. اور حدیث میں اس انجام سے باخبر کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کوئی اور نتیجہ اور حاصل نہیں، اور کتنے راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں جن کو اپنے قیام سے سوائے رب جگہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ بڑی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے. اس کے آنے سے پہلے حضور نے کھڑے ہو کر اپنے اصحاب کو اس کے استقبال کی دعوت دی ہے، اس کی برکت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے، اس کے اندر جو برکتوں کا خزانہ پوشیدہ ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. اور یقیناً سارے مہینوں میں یہ مہینہ سب سے اہم مہینہ ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے. ہم کو اس کا راز بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کا شعور اور احساس بھی ہونا چاہیے کہ دراصل یہ مہینہ صرف اس لیے مبارک اور عظیم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کلام اور ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمایا. اسی لیے ہماری عید کا تہوار ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں عید کی اس غرض اور غایت کو بیان فرما دیا ہے کہ تکمل العدۃ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس مدت کو مکمل کرو اور اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے اس پر تم اس کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے عید میں ہم وہ تکبیر پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر بھی اسی لیے ہے، اس میں اللہ کی کبریائی اور اس کی حمد کا بیان اسی لیے ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دی. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دونوں عیدیں قرآن مجید ہی کے ساتھ وابستہ ہیں. عید الفطر قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے، اور عید الاضحیٰ قرآن کی نزول کی تکمیل کی سالگرہ ہے، اس لیے کہ عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین اپنی نعمت تمام کر دی اور اپنے سارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بحثیت دین کے پسند کر دیا. ایک یہودی نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنے لیے یوم عید بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت جب حضور تلاوت کر رہے تھے تو وہ عرفے کا دن تھا. تو گویا عید الفطر نزول قرآن کی سالگرہ ہوئی، اور اسی طرح عید الاضحیٰ قرآن کی تکمیل کی سالگرہ ہوئی، اور یہ دونوں عیدیں اور رمضان المبارک کا مہینہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پوری کی پوری قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ نتھی ہے، اس کے اوپر منحصر ہے. اس دنیا کے اندر ہماری عزت و سربلندی قرآن کے اوپر منحصر ہے، آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات اس کا انحصار بھی قرآن کے اوپر ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو جس سے ہم کو بھی ڈرنا چاہیے اور پوری مسلمان امت کو بھی جس سے خوفزدہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مثال صادق نہ ہو جائے کہ جو اس نے حاملین تورات کے بارے میں بیان فرمائی.
کمثل الحمار یحمل اسفارا, اس گدھے کی طرح کہ جو بوجھ اٹھائے اٹھائے کرتا ہے, کہ ہمارے کاندھوں پر, ہماری زبانوں پر, ہمارے ذہنوں پر, ہمارے دماغوں پر قرآن ایک ایسا بوجھ بن جائے جس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہوں, جس پر عمل کرنے سے ہم محروم ہوں, اور جس کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل سے ہم کو کوئی غرض نہ ہو. یہ اگر ہماری کیفیت ہو جائے تو ہمارا انجام حاملین قرآن کا انجام حاملین تورات سے مختلف نہیں ہوگا. رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور جاتا ہے, اور کئی سو سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. روزے بھی رکھے جاتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے, ذکر اور دعا کے اندر راتیں بھی بسر ہوتی ہیں, نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں, لیکن نہ ہمارے انفرادی اخلاق میں کوئی ایسی ترقی اور ارتقا ہوتا ہے جو محسوس ہو, اور نہ ہماری امت کی ذلت و ندبت و غلامی کی گھٹا جو ہے وہ چھٹتی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ ایسا کیوں ہے. یہ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہماری عبادات, ہماری نمازیں, ہماری روزے, ان کا رشتہ اس قرآن مجید کے مقصد سے کٹ چکا ہے کہ جو قرآن لے کر آیا تھا. اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ عبادات اور یہ قیام لیل اور یہ تلاوت سب اس لیے ہیں کہ اس امت کے جو افراد ہیں وہ قرآن مجید کی امانت کا بار اٹھائیں, اس کو خدا کے بندوں تک پہنچائیں, اپنی زندگی میں بھی قائم کریں اور پورے معاشرے کے اندر بھی قائم کریں, اپنے آپ کو بھی قرآن کے سانچے میں ڈھالیں, اپنے معاشرے کو بھی ڈھالیں, اور ذکر سے اور دعا سے اور بھوک اور پیاس سے اور قیام لیل سے اپنے اندر وہ استعداد اور طاقت پیدا کریں جس سے کہ وہ اسلام میں قربانیاں دے سکیں اور جہاد کر سکیں. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فی الواقع اس رمضان المبارک کے مہینے سے وہ تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں, اس کا علم حاصل کر سکیں, اس پر ہمارا ایمان پیدا ہو اور بڑھے, اس پر ہم عمل کر سکیں, اور اس کے پیغام کو لے کر کھڑا ہونے اور اس کو قائم کرنے کی ہمت اور جرت بھی اور ولولہ اور حوصلہ بھی اور اس کے اوپر استقامت بھی ہمارے اندر پیدا ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.